شیطان مردود سے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا.
وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤه.
اور یہودی اور نصرانی بولے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں.
قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق.
تم فرما دو پھر تمہیں کیوں تمہارے گناہوں پر عذاب فرماتا ہے بلکہ تم آدمی ہو اس کی مخلوقات سے.
یغفر لمن یشاء ويعذب من يشاء.
جسے چاہے بخشتا ہے اور جسے چاہے سزا دیتا ہے.
وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما وإلیہ المصیر.
اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی اور اسی کی طرف پھرنا ہے.
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير.
اے کتاب والو بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول تشریف لائے کہ تم پر ہمارے احکام ظاہر فرماتے ہیں بعد اس کے کہ رسولوں کا آنا مدتوں بند رہا تھا کہ تم کہو ہمارے پاس کوئی خوشی اور ڈر سنانے والا نہ آیا تو یہ خوشی اور ڈر سنانے والے تمہارے پاس تشریف لائے ہیں.
واللہ علی کل قدیر.
اور اللہ کو سب قدرت ہے.
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ احد من العالمين.
اور جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے اے میری قوم اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو کہ تم میں سے پیغمبر کیے اور تمہیں بادشاہ کیا اور تمہیں وہ دیا جو آج سارے جہان میں کسی کو نہ دیا.
يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين.
اے قوم اس پاک زمین میں داخل ہو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے اور پیچھے نہ پلٹو کہ نقصان پر پلٹو گے.
قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإنا داخلون.
بولے اے موسى اس میں تو بڑے زبردست لوگ ہیں اور ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں. ہاں وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم وہاں جائیں گے.
صدق اللہ العظیم.
صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالی عافیتیں، راحتیں، سلامتیاں ہم سب کا مقدر بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالی اس سے راضی ہو اور اسے اجر کے پیمانے بھر بھر کے دیے جائیں، تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. تلاوت کلام پاک بھی آپ سماعت فرما چکے ہیں، سورہ مائدہ کی مبارک آیات جن میں اللہ تبارک و تعالی نے کافی سارے احکامات جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں، یہ آپ سماعت فرما چکے ہیں. آج کے پروگرام کا موضوع ہے تم اکیلے نہیں، یہ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے جی، اس کو ہم لے کر کے چلیں گے. وقار بھائی ہمارے ساتھ ہیں، وقار بھائی سے ہم ایک کلام سن دیں.
ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم.
واہ سبحان اللہ.
صلو علی الحبیب صلی اللہ.
صلی علی نبی
کعبے پر
زمزم اور پیر زمزم پر ملتزم اور پیر زمزم پر بارش
دے دے
چشم نم کی ہے آرزو جن کو چشم نم کی ہے بخش دے اب تو مجھ کو یا اللہ یہ دعا تجھ سے چشم نم کی ہے اور کاش ہر سال حج کرے حج کرے عطار عرض بدکار پر کرم کی ہے عرض بدکار پہ کرم کی
ماشاء اللہ. اور ایک بات میں یہاں کہوں مدنی جل کے ناظرین, پہلے دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے, ہمیں بھی ہماری اولاد کو بھی اللہ نصیب فرمائے, آپ جو دیکھ رہے ہیں اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے. اور اس کو اب ریلیٹ کریں کیفیت سے جو ابھی کرنٹ سچویشن ہے سر, عرب شریف کی بارش میں اور ہمارے یہاں کی بارش میں میں نے ایک بڑا فرق محسوس کیا ہے. یعنی ہم نے تو عرب شریف میں مکہ اور مدینہ ہی جو ہے وہ دیکھا ہے, جدہ شریف جو ہے وہ دیکھا ہے, وہ بھی وہاں جہاز اترا تو اس لیے وہ بھی جتنا وہ ہے اتنا ہی دیکھا ہے. تو بہرحال تو وہاں بہرحال مدینہ منورہ میں بارش جو ہے وہ دیکھی میں نے, اس کے طرف جو قطرے ہیں بارش کے وہ بہت موٹے موٹے ہوتے ہیں اور ایک دم سے جو ہے وہ جیسے برستی ہے بالکل. تو یہ صرف مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ میں بارش کا یہ سٹائل ہے, یہ خطہ عرب کے اندر جو خلیجی ممالک ہیں ان میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے؟
اچھی بات تو یہ کہ جس طرح آپ نے دیکھا اس طرح میں نے کبھی نوٹ نہیں کیا کہ کیا انداز ہے. بہرحال یہ ہے کہ رحمت خاص وہاں برستی ہیں مکہ میں اور مدینہ پاک میں, جیسی رحمتوں کا نزول ہے ویسا تو سارے جہاں میں نہیں ہے, بلکہ سارے جہاں میں جو خیرات تقسیم ہوتی ہے وہ ان دروں سے تقسیم ہوتی ہے. تو درست فرمایا. اور دوسری بات یہ کہ عرب میں تو کبھی کبھی وہ بارش کے ساتھ ساتھ اولے بھی پڑتے ہیں.
جی جی جی,
جب ویدر ایسا ہوتا ہے تو وہاں تو یہ بھی سلسلہ رہتا ہے. جس طریقے سے مدینہ منورہ اور اس سے آگے کے جو خطے ہیں بعض اوقات وہاں تو یوں سمجھے کہ دو دو انچ تک کی برف بھی ہو جاتی ہے. یہ پچھلے دنوں ویدر کی تبدیلی پوری دنیا میں آئی ہے.
جی,
خاص طور پر عرب میں جہاں پہلے صحرا عرب تپتے رہتے تھے, گرم رہتے تھے, وہاں دیکھنے میں یہ آیا کہ وہاں کے اونٹوں کے کوہان برف سے ڈھک گئے ہیں.
اللہ,
یہ بھی سلسلہ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یقیناً اس میں مشیت ہے, پروردگار عز و جل کی اس میں ہم سب کے لیے رحمت ہے.
صحیح, ٹھیک ہے جی. یہ جو ایک فریز ہے نا سر, تم اکیلے نہیں, یہ بھی انسان کو ایک ڈھارس دینے والا ہے. میں یہ کام کر رہا ہوں, دوسرا بھی کر رہا ہے, تیسرا بھی کر رہا ہے, تو اس سے لوگ کیا ہوتے ہیں, تھوڑا انکرج اپنے آپ کو مطلب فیل کرتے ہیں. تو یہ جو نا امیدی ہے, ایک مایوسی ہے, اس کا خاتمہ کرنے کے لیے بھی یہ ایک فریز ہے, اس پر کیا کہیں گے آپ؟
مایوسی تو کہیں پر بھی نہیں ہونی چاہیے, خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی مایوسی نہ ہو. اور اگر ہم بات کریں دنیاوی اپنے کاموں کی,
جی,
اس میں لے کر کوئی تکلیف کو لے کر, پریشانی کو لے کر, بلکہ کہا گیا نا کہ ایک ایمان والا اور ایک مسلمان شخص تو ہر حال میں فائدے میں ہے.
جی,
جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے, یہ بھی فائدہ ہے.
جی,
اور جب بندے پر مصیبت پڑتی ہے تو صبر کرتا ہے, اور صبر کرنے کی جزا اللہ تبارک و تعالی عطا کرتا ہے. تو پروردگار عز و جل نے اگر اپنی کرم میں رکھا, اپنی رحمت میں رکھا, ہر حال میں اس کی رحمت اور اس کا کرم ہے, لیکن بعض اوقات انسان کو جو مصیبتوں کا سامنا ہوتا ہے ان کی وجوہات پر غور کرے, اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس ویعفو عن کثیر، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ویعفو عن کثیر، اور کتنا تو ہم نے معاف کر دیا. یعنی بندہ اپنے پروردگار عز و جل کے حضور یوں شکوا کرے کہ مولا تجھے میرا ہی گھر ملا تھا، کہ میں بے روزگاری، میری ہی جاب چلی گئی، میرے بچے کا انتقال ہو گیا، میرے والد بیمار ہیں، میری والدہ بیمار ہیں، تجھے اس گھر، معاذ اللہ اگر بندہ یہ سوچے تو یہ دیکھے کہ پروردگار عز و جل کی فرما برداری وہ کتنی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی، پروردگار عز و جل کے احکامات کی بجا آوری وہ کتنی کرتا ہے. یقین جانے کہ اگر گناہوں کی سزا دنیا میں ملنا شروع ہو جائے نا،
اللہ،
تو بندہ اپنی شکل دکھانے کے بھی قابل نہ
ہو.
تو مصیبت جس پر ہے وہ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ بڑی، اس سے بڑی مصیبت نہیں ہے.
جی،
اللہ تبارک و تعالی نے چھوٹی مصیبت عطا کی، اور بعض اوقات یہ چھوٹی مصیبت بھی اس کے گناہوں کے کفارے کا سبب بنتی ہے. یہاں تک کہ ایک رات کا بخار تمہارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو یوں تو اہل ایمان کے لیے تو بڑی ڈھارس بندھانے والی، مایوسی کو دور کرنے والی بڑی احادیث ہیں، قرآن پاک کی آیات ہیں.
جی،
تو کہیں بھی مایوسی نہیں ہونی چاہیے. اور جس طریقے سے ہمارے آج کا موضوع ہے، تم جی اکیلے نہیں.
جی،
اس پر ہر آدمی کی کیفیت الگ الگ ہے.
جی،
کہ ہم نے تو اس عنوان کو لیا ہے ایک اچھے پیرائے میں.
جی،
ہم نے کس پیرائے میں لیا؟ کہ بھائی آپ مصیبت میں اکیلے نہیں ہیں، اور لوگ بھی ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں ایک ڈھارس ہو. لیکن فی زمانہ حال یہ ہے کہ لوگ گناہ کرتے ہوئے یہ جملہ کہتے نظر آتے ہیں، کہہ رہے یار اگر میں کر رہا ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے، اور لوگ بھی تو کرتے ہیں نا.
جی،
تو ہمارے ساتھ جو ان کے ساتھ ہوگا وہ ہمارے ساتھ ہوگا، دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا. اور لوگ بھی تو نماز نہیں پڑھ رہے نا، یعنی اگر میں اکیلا تھوڑی نماز چھوڑ رہا ہوں، اور لوگ بھی نماز نہیں پڑھ رہے، تو جو ان کے ساتھ ہوگا وہ ہمارے ساتھ ہوگا، دیکھا جائے گا. تو دیکھے جانے کی تاب ہم نہیں لا سکتے. اگر بندہ تکلیف میں ہو تو اپنے سے زیادہ تکلیف میں مبتلا شخص کو دیکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور جو مصیبت ہے اس پر صبر کرے. شکر کی برکت سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور صبر کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے. تو انشاءاللہ دونوں ہی برکتیں نصیب ہوں گی.
سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مایوسی سے بچائے. اور یاد رکھیے گا کہ گردش حالات اور گردش ایام کے اندر ہم اکیلے نہیں ہیں، اور بھی لوگ ہیں جن کے حالات جو ہے وہ ناساز ہیں، جن کی طبیعتیں جو ہے وہ ناساز ہیں، پرابلمز، پریشانیاں گھیرے ہوئے ہیں، بلکہ شاید ہم سے زیادہ گھیرے ہوئے ہیں. تو مایوسی کو دور بھگائیں، مایوسی اپنے قریب نہ آنے دیں. اچھا، یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ لوگ کہتے ہیں جی مایوسی کفر ہے. تو بھائی مایوسی جو کفر ہے نا، یہ ایک خاص کیفیت میں جا کے کفر ہے. یہ بھی ہر جگہ پر مطلب مایوسی کفر ہے، اس کو بھی جو ہے نا وہ نہیں لگا دینا چاہیے. ٹھیک ہے، کسی نے کہا یار آپ جو ہے وہ لوگوں سے مایوس ہو جائیں، لوگوں سے نا امید ہو جائیں. یعنی کیا کہ لوگوں پر آپ زیادہ ایکسپیکٹیشن جو ہے ان سے وابستہ نہ کریں، توقعات زیادہ ان سے وابستہ نہ کریں. تو لوگوں سے تھوڑا جو ہے اپنے آپ کو امیدوں میں کمی کریں، اور اپنی امیدیں یہ اللہ تبارک و تعالی سے جو ہے وہ وابستہ کریں. یوں اگر کوئی آ رہا ہے اس کو، ارے آج یہ آپ کیا مایوسی کی بات ہے، مایوسی تو کفر ہے بھائی، معاذ اللہ. تو یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر جگہ یہ جملہ بولنے کا نہیں ہے. تو جو چیز جہاں کی ہے، لکل قال مقال ولکل مقال قال، ہر مقام کے لیے، ہر جگہ کے لیے ایک بات ہے، اور ہر بات کے لیے کیا ہے، ایک جگہ ہے. اس کو ضرور ملحوظ خاطر رکھا جائے. بہرحال مایوسی جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہے. نا امید اللہ کریم سے، معاذ اللہ نا امید ہو جانا، یہ تو کبیرہ گناہوں میں سے جو ہے وہ ایک گناہ ہے. ٹھیک ہے، کفر کی صورت کس طرح بنے گی اس کے بارے میں جو ہے وہ بیان فرمایا کہ مایوسی کے کفر ہونے کی جو ہے وہ صورتیں یہ ہیں. یہاں اس کو میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں تاکہ یہ بھی کلیئر ہو جائے. نمبر ایک، اللہ تعالی کو قادر نہ سمجھے. اللہ تعالیٰ کو اس پر قدرت نہیں ہے، معاذ اللہ. یہ اس اعتبار سے نا امید ہوگا تو پھر یہ کفر کی صورت بنے گی، مایوسی کفر ہے. یا اللہ تعالیٰ کو عالم نہ سمجھے، یا اللہ تعالیٰ کو بخیل سمجھے، معاذ اللہ. اب یہ مایوسی کیا کہلائے گی؟ یہ کفر کہلائے گی.
سلمان بھائی، یہاں جو یہ خاص تین مثالیں دی گئی ہیں نا،
جی،
کہ اللہ تعالیٰ کو بخیل نہ سمجھے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بخیل سمجھے، یا عالم نہ سمجھے، یا قادر نہ سمجھے، اس کی یہ خاص یہ تین باتیں کیوں ذکر کی گئی؟
جی،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قادر نہ سمجھے، یعنی مثال کے طور پر بندہ 6 مہینے سے بے روزگار ہے.
جی،
بچے بھی بیمار ہیں، والدین بھی تکلیف میں ہیں، گھر بھی کرائے کا ہے. اب بندہ سوچے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عطا نہیں کر سکتا، لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی معاذ اللہ قدرت ہی نہیں ہے کہ وہ مجھے دے سکے. تو یہ جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں کمی سمجھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو قادر نہیں سمجھ رہا کہ اللہ تعالیٰ سب کو تو دے سکتا ہے مجھے نہیں دے سکتا. یہ قدرت کی نفی ہوئی اور قدرت میں کمی کی بات ہوئی. اس وجہ سے پروردگار عز و جل کے ایک وصف میں اس نے جیسا اعتقاد رکھنا چاہیے تھا ویسا اعتقاد نہ رکھا
جی.
اس وجہ سے یہ جو مایوسی کا یہ حصہ ہے یہ کفر ہے،
کفر کہلائے گا جی.
یا دوسری بات جی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عالم نہ سمجھے، کہ اللہ تعالیٰ کو میرے حال کی خبر ہی نہیں ہے. ایک سال سے ہمارے یہاں جو ہے وہ کوئی اچھے دن ہم نے نہیں دیکھے، پچھلے 5 سال سے ہم تکلیف میں، ہماری تکلیف دور نہیں ہو رہی، کہ اللہ نہیں جانتا. تو اگر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو وصف ہے، اللہ تعالیٰ کا وصف ہے کہ وہ عالم الغیب و شہادہ ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر بندے کے ہر حال سے باخبر ہے
جی.
وہ تو ایک سیاہ پتھر پہ جو ایک چونٹی چلتی ہے،
اللہ
اس کو جو خیال ہوتا ہے رب تو وہ بھی جانتا ہے.
اللہ
انہو علیم بذات الصدور
جی.
وہ تو دلوں کا حال بھی جانتا ہے. تو جب بندے کی مایوسی اس طرف چلی جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو عالم نہ سمجھے معاذ اللہ، تو یہ مایوسی کفر کی صورت ہوگی. اور تیسری بات، اللہ تعالیٰ کو بخیل سمجھے. بخیل کون ہوتا ہے؟ کنجوس، جو نہ دینے والا
جی.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عطا کر رہا ہے لیکن مجھے نہیں دے رہا، میرے حق میں کنجوس ہے، معاذ اللہ بخیل ہے. تو یہ جو اس طرح کا اعتقاد رکھ لینا، یہ کفر کی طرف لے جائے گا. اس لیے کہا گیا کہ یہ جو یہ یا اس جیسی اور مثالیں بھی ہو سکتی ہیں، وہ مثالیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہیں نہ کہیں وصف کا انکار ہو رہا ہو یا ایسی صورت ہو رہی ہو، تو وہ مایوسی کفر ہے.
ٹھیک ہے جی، چلیں یہ بات بھی کلیئر ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عافیت و راحت نصیب فرمائے. یہاں ہم مایوسی کو پہلے ایڈریس کر رہے ہیں، نا امیدی کو پہلے ایڈریس کر رہے ہیں. میں چاہوں گا راشد بھائی آپ کچھ وہ اسباب جو ہے وہ بتائیں کہ جس کی وجہ سے انسان دل میں نا امیدی اور مایوسی آتی ہے.
مایوسی اور نا امید آنے کے بہت سارے سلمان بھائی اسباب ہوتے ہیں. ایک سبب تو یہ ہوتا ہے لا علمی، جہالت. جب انسان کو علم نہیں ہوتا تو علم نہ ہونے کی وجہ سے بھی انسان بعض اوقات جہالت کی وجہ سے نا امیدی اور مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے. کیونکہ جس انسان کو پتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی رؤوف الرحیم ہے، اللہ پاک مہربان ہے، اللہ پاک مشکلات سے نجات دینے والا ہے، بیماریوں سے شفا دینے والا ہے، مشکلات میں اللہ پاک کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اور کسی بھی مسائل کا بندہ شکار ہو جائے تو رب کی بارگاہ میں اگر رجوع کیا جائے تو اللہ پاک بندوں کے مسائل کو حل فرما دیتا ہے. علم ہوگا تو پھر انسان مایوسی سے نکل سکتا ہے. جہالت کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب آپ جاہلوں کے ساتھ رہتے ہیں، دین کے علم سے کورے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ جب آپ رہتے ہیں تو ان کی خصوصیات جو ہیں جہالت والی وہ آپ کے اندر بھی کنورٹ ہو جاتی ہیں. انہی میں سے ایک جملہ جو آپ نے کوٹ کیا کہ جہالت کی وجہ سے جو کہا جاتا ہے جناب مایوسی کفر ہے، لوگوں سے بالکل مایوس ہو جائیں. جناب لوگوں سے بالکل مایوس اگر آپ ہو جائیں گے تو پھر زندگی گزارنا آپ کا مشکل ہو جائے گا. شوہر بیوی سے مایوس ہو جائے گا تب مسائل، اپنی اولاد سے مایوس ہو جائے گا تب مسائل، اگر اولاد اپنے ماں باپ سے مایوس ہو جائے تب مسائل، اگر ملازم سیٹھ سے مایوس ہو تو کام نہیں ہو سکتا، سیٹھ ملازم سے مایوس ہو تو کام نہیں ہو سکتا. تو اس طرح علم پہلے نمبر پر تو حاصل کیا جائے تاکہ جہالت کی جو اندھیری ہے ختم ہو اور بندہ مایوسی کے چنگل سے نکل سکے. دوسری وجہ ہوتی ہے بے صبری. جب انسان کسی بھی کام میں جلد بازی کرتا ہے کہ جناب میں نے دعا کی فوراً قبول ہو جائے، میں نے یہ کام کیا فوراً اس کا رزلٹ آ جائے، میں نے فلاں جگہ جاب کی فوراً مجھے اس کا نتیجہ ملنا شروع ہو جائے، سیلری میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے، سیٹ صاحب کی نظروں میں میرا اچھا مقام بن جائے، کسی آفس میں گئے تو وہاں پر میری اچھی پوزیشن ہو جائے، تو بے صبری جو ہوتی ہے یہ بھی انسان کے اندر مایوسی کو پیدا کرتی ہے. کیونکہ دنیا کے جو کام ہیں، دنیا یہ دار العمل ہے، دنیا کے اندر آزمائشیں ہوتی ہیں، ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ آپ نے جو کام کیا فوراً سے آپ کو اس کا رزلٹ مل جائے. ہاں جنت میں یقیناً ایسا ہوگا کہ بندہ جو خواہش کرے گا اس کی خواہشات فوراً فوراً پوری ہوں گی، اللہ پاک کی رحمت ہوگی، بندہ چاہے گا یہ کھانا چاہتا ہوں فوراً اس کی پاس پیش ہو جائے گا، چاہے گا دوست سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں فوراً تخت پر حاضر ہو کر وہاں پہنچ جائے گا. تو جنت میں یہ چیزیں ہوں گی، دنیا کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر بے صبری کرنا، جناب میں نے یہ کام کیا فوراً مجھے یہ مل جائے، تو اس کی وجہ اچھا پھر سامنے سے آپ کے توقعات کے مطابق وہ آپ کو چیز نہ ملی اور بندہ مایوسی کا شکار ہوتا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ دوست ہے اس سے تعلق رکھنا ہی نہیں چاہیے، میرے برے وقت میں کام نہیں آیا، یہ میرا فلاں رشتہ دار ہے برے وقت میں کام نہیں آیا، بس تعلق رکھنا ہی نہیں. تو بھائی بے صبری نہ کریں, تھوڑا سا وقت کا انتظار کریں, ممکن ہے کہ آپ کو آگے چل کر معلوم ہو کہ اس بندے کے ساتھ کیا مسائل تھے. اچھا تیسری وجہ سلمان بھی وہ ہوتی ہے بری صحبت. جب آپ برے لوگوں میں, دین سے بیزار قسم کے لوگوں میں یا جاہل قسم کے لوگوں میں آپ بری صحبت میں جب بیٹھتے ہیں تو صحبت پھر اپنا اثر رکھتی ہے. وہ ایک مقولہ ہے نا, الصحبت مؤثرۃ, صحبت اثر رکھتی ہے. تو آپ جن لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو ان کی عادات پھر آپ کے اندر بھی کنورٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس کا علاج یہی ہوتا ہے کہ آپ اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں, علماء کی صحبت اختیار کریں, آپ دیندار لوگوں کے پاس بیٹھیں. کیونکہ دیندار لوگوں کے پاس جب آپ بیٹھیں گے تو آپ کو قرآنی آیات سننے کو ملیں گی, احادیث سننے کو ملیں گی, آپ کو ان لوگوں کے واقعات سننے کو ملیں گے کہ جو زندگی سے اگرچہ مایوس ہو چکے تھے لیکن اللہ کی رحمت پر انہیں بھروسہ تھا, اللہ پاک نے کیسے مایوسیوں کے چنگل سے انہیں نکال کر امید کے اللہ پاک نے میدان میں انہیں کھڑا کر دیا. تو ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے, بری صحبت کی وجہ سے بھی انسان مایوسی میں گرفتار ہو جاتا ہے. تو اس سے نجات کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اچھی صحبت اختیار کریں.
صحیح, برے حرکتیں اور برے کام یہ بھی انسان کو بالآخر اس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں جہاں پر انسان کو پھر اپنی جان لینے کے علاوہ کوئی رستہ نظر نہیں آتا. ان کا پہلے سے ہی سدے باب کر لیں, اور اگر کوئی معاذ اللہ اس راہ پر چل نکلا ہے, غلط کام ہے, غلط طریقے ہیں اور بےہودہ جو ہے وہ معاملات ہیں, اگر کوئی چل نکلا ہے تو واپس آ جائے. جب تک سانس چل رہے ہیں, جب تک جو ہے وہ زندگی باقی ہے, اللہ کریم کی طرف جو ہے وہ رجوع لے آئے, سچے دل سے جو ہے وہ توبہ کرے اور شرعی رہنمائی لے لے. کسی کا حق مارا ہوا ہے تو اس کو جو ہے وہ شریعت کے مطابق اس کا ازالہ کرنا ہوگا, واپس کرنا ہوگا, پیسے ہیں وہ واپس کرنے ہوں گے. سود ہے تو سود کی رقم جو جس سے لی ہوئی ہے اسے جو ہے وہ واپس کرنی ہوگی. اچھا یہ واپس نہیں کر سکتے تو پھر کیا ہے کہ اس کو بغیر ثواب کی نیت کے کسی فقیر شرعی کو جو ہے وہ دینا ہوگا. رشوت ہے, رشوت کسی سے لی ہوئی ہے, اب خیال آیا یا رشوت لی ہے میں نے, غلط کام کیا ہے اور اس کا انجام آگے برا ہی ہے. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لینے والا رشوت اور دینے والا, رشوت لینے والا دینے والا دونوں کے بارے میں فرمایا کلاہما, یہ دونوں جہنمی ہیں. اللہ کریم ہمیں ان کاموں سے بچائے. تو بہرحال اگر کوئی غلط رستے پر جا رہا ہے تو وہ واپس آ جائے, وہ اللہ کریم کی رحمت کی طرف آ جائے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ بارگاہ کی طرف آ جائے اور توبہ کرے اور توبہ کے تقاضوں کو پورا کرے. اللہ مہربان ہے, بخشنے والا ہے, اللہ ہمیں برے کاموں سے بچائے اور پھر ایسے برے انجام سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ
فرمائے. سلمان بھائی اس میں یہ ہوتا ہے, جس طرح آپ نے بڑی اچھی توجہ دلائی, ایک اچھی ڈائمینشن کی طرف گئے, کہ بعض اوقات انسان کیا ہوتا ہے کہ غلط جیسے کر لیا نا, گناہ کر لیا, انسان کو اللہ پاک نے سلمان بھائی ایسا بنایا ہے خاص طور پر اس کے دل کو اور انسان کے اندر جو ضمیر ایک رکھا ہے, اس وہ کیا کرتا ہے کہ جب آپ گناہ کرتے ہیں, کوئی غلط کام کرتے ہیں, آپ دنیا والوں کو بعض اوقات چپ کرا لیتے ہیں, دنیا والوں کو اپنی باتوں سے خاموش کروا لیتے ہیں, لیکن اندر سے آپ کو صدا ضرور آتی ہے کہ آپ نے اس کا حق مارا ہے, آپ نے غریب پر ظلم کیا ہے, آپ نے اس کو دھوکہ دیا ہے, آپ نے یہ غلط کام کیا, رب کی نافرمانی کی ہے. اگر آپ کے اندر ایمان ہے تو آپ کو اندر سے ملامت آئے گی, اور یہ ملامت کا سلسلہ آپ کب تک دبائیں گے؟ بعض اوقات انسان کیا کرتا ہے کہ اس ملامت کو اپنے ضمیر کی عدالت میں پیش ہونے سے بچنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے, سہارا لیتا ہے, کبھی میوزک کا سہارا لیتا ہے, کبھی شراب کا سہارا لیتا ہے, کبھی اور غلط چیزوں کا سہارا لے کر وہ اپنے آپ کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے نہیں نہیں میں ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں. لیکن کب تک؟ ایک وقت وہ آتا ہے کہ انسان بے بس ہو جاتا ہے, بے بس ہوتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ یار میں نے زندگی کیسے گزار دی, زندگی کو کیسے میں نے ضائع کر دیا. اب اس کی بھی دو وجہ ہوتی ہیں, یا تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ انسان گناہ کرتے کرتے اس اسٹیج پر چلا جاتا ہے کہ جب اسے سوائے ہلاکت اور بربادی کے کچھ نظر نہیں آتا. اب اس کا پھر حل اس کے سامنے ایک ہی ہوتا ہے, بس اس زندگی کا فائدہ نہیں, زندگی کا خاتمہ کر لو. خودکشی جو ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی مین وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ میرا اب دنیا میں رہنے کا کوئی مقصد نہیں, اب مجھے چلے جانا چاہیے. اور ایک وجہ پھر یہ ہوتی ہے کہ انسان گناہ پر گناہ کیے چلا جا رہا ہوتا ہے, اپنے ہی ضمیر کی عدالت میں ایسا مجرم بن کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ پھر اس کی وہ تاب نہیں لا سکتا, اور نتیجہ پھر اس کی حرام موت کی صورت میں نکلتا ہے، دونوں صورتوں میں حل یہی ہے کہ بندہ نیک کام کرے، ایسے کام کرے جس سے بندے کا دل مطمئن ہو. گناہ کی تعریف کیا کی گئی؟ الذی حاک فی صدرک، کہ جو تیرے دل میں کھٹکے. اور نیکی اور بھلائی کی تعریف کیا ہے؟ کہ جس سے تیرے دل میں اطمینان پیدا ہو. آپ کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں، آپ کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے، اطمینان پیدا ہوتا ہے. یہ قدرتی ایک چیز ایسی ہے، اگر بندہ اس پر غور کرے تو انسان مایوسیوں سے نکل کر انسان اللہ کی رحمت کی امید پر زندگی گزارنا شروع کر سکتا.
مرحبا، ماشاءاللہ، بڑی اچھی ڈسکشن جا رہی ہے. آئیے آپ کو شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد قاسم صاحب دام کرم قدسیہ کا ایک ویڈیو پیکج دکھاتے ہیں. جی،
صبر کرنا تب آسان ہوتا ہے کہ جب بندہ صبر سے یا اس مشکل سے اگلے مرحلے کو دیکھنا شروع کرے، جو مرحلہ ثواب کا ہے، جو خدا کی رضا کا.
واہ واہ واہ،
جب نظر اس پہ چلی جاتی ہے تو پھر مشکل کا برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ مجھ سے کہے کہ مفتی صاحب مجھے آپ 1,00,000 روپیہ دیں، 6 مہینے بعد میں آپ کو 1,00,000 روپے کا بنگلہ دوں گا، تو میں سب کے سامنے آپ کو ابھی 1,00,000 دوں گا، میں ادھر سے پکڑ کے بھی آپ کو دے دوں گا، میں قرض اٹھا کے بھی آپ کو دے دوں گا، میں 3-4 لاکھ روپے دے دوں گا، اور میں لوگوں کو نہیں بتاؤں گا کہ میں کیوں دے رہا ہوں، لیکن لوگ حیران ہوں گے، یار مفتی صاحب لاکھوں دیے جا رہے، ان کو میرا 1,00,000 نظر آ رہا ہے اور مجھے آگے 1,00,000 والا بنگلہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ میری نظر اس پہ ہے اور میرا یقین اس پہ ہے، لہٰذا میں اس کی وجہ سے مجھے دیتے کو تکلیف نہیں ہوگی، مجھے پتا میں دے رہا ہوں، مجھے تو ڈھیروں ڈھیر ملنا ہے. ہوتا یہ ہے کہ تکلیف آتی ہے تو جو آخرت پہ نظر رکھنے والے ہیں، جو خدا کی رضا پہ نظر رکھنے والے ہیں، جو اولیاء کرام ہیں، ان کی نظر اس سے آگے جو خدا کی رضا کی صورت میں اور جو ثواب کی صورت میں اور جو جنت کے محلات کی صورت میں ان کو عظیم چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہے، ان کو وہ دیتے ہوئے کچھ بھی تکلیف نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں یار یہ دے رہے لیکن آگے تو دیکھو کیا ملے گا. وہ جو حضرت فتح موصلی رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ کا واقعہ ہے کہ ان کے وہ پاؤں کو ٹھوکر لگی تو ناخن ٹوٹ گیا، ناخن ٹوٹا تو ہنس پڑی. تو کسی نے پوچھا کہ بھائی ناخن ٹوٹنے میں ہنسنے کا کیا مطلب ہوا؟ تو کہا کہ تکلیف تو ہوئی لیکن چونکہ مجھے اس پر ملنے والا آخرت کا اجر یاد آ گیا، اس لیے مجھے تکلیف کا احساس ختم ہو گیا. تو جب بندے کو آگے کچھ نظر آتا ہے نا تو پھر اس کی سوچ کچھ اور ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہے نا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا، بے شک وہ بندوں کو دیکھنے والا ہے. تو جب معاملہ خدا کے حوالے کر دیا پھر خدا بندے سے جیسا معاملہ فرماتا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وہاں کربلا کے اندر آپ کی شہادت ہے، اب کہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی. آج کے بھی اولیاء کرام ایسے صاحب کرامت ہیں کہ جن کے ایک اشارے کے اوپر جو ہے نا وہ لشکروں کے لشکر فنا ہو جائیں. محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ جب حملے کر رہے تھے تو کوئی فتح نہیں ہو رہی تھی، تو کسی ولی سے ان کا رابطہ ہوا، تو انہوں نے کوئی ان کو چیز تحفے میں دی کہ بھئی جب مشکل آئے تو اس کو سامنے رکھ کے دعا کر لینا. تو انہوں نے سامنے رکھ کے دعا کی، فتح ہو گئی. جا کے عرض کی کہ حضور الحمدللہ بڑا کرم ہو گیا، ماشاءاللہ فتح نصیب ہو گئی. فرمایا صرف فتح کے لیے دعا کی؟ انہوں نے تو ہماری شیخ کی قدر ہی نہیں.
اللہ
رکھا حضور اور کیا کرتا. فرمایا اس کو سامنے رکھ کے ساری دنیا کے کافروں کے مسلمان ہونے کی دعا کرتا، سارے مسلمان ہو جاتے.
اللہ اللہ،
تو جن کو اتنا کچھ عطا کیا جاتا ہے اس کے باوجود اپنے معاملے کے اندر وہ اپنا معاملہ خدا کے حوالے کرتا.
واہ واہ واہ
واہ بھائی واہ، سبحان اللہ. تکلیف میں صبر کرنے کا نسخہ اچھا مفتی صاحب نے ماشاءاللہ رہنمائی کی ہے. اللہ ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے اور تکالیف برداشت کرنے کی بھی اللہ ہمیں ہمت اور حوصلہ بھی عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی، ایک بات میں عرض کر دوں کہ دیکھیں کچھ کام ہے ان کا کچھ نتیجہ ہوتا ہے، تو کام کیا ہے تو اس کا نتیجہ بھی بھگتنا پڑے گا، اب چاہے وہ پازیٹو ہے چاہے وہ نیگیٹو ہے. حالات کا سامنا کرنے کے لیے بندے کو پھر تیار رہنا چاہیے، اور اگر غلط بات کوئی ہے تو اس سے پھر ریپینٹنس جو ہے وہ توبہ جو ہے اس کی طرف انسان کو قدم بڑھانا چاہیے. کال شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی،
مرکز الاولیاء حسن مظہر اقبال عطاری، میٹھی میٹھی سلمان مدنی بھائی کا بہت پیارا سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے آج اس کا ٹاپک تم اکیلے نہیں ہو، ماشاءاللہ زبردست سلسلہ ہے. سلمان بھائی میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جس بندے کے ساتھ والدین، اساتذہ، رشتہ دار، دوست احباب کی دعائیں ہیں
وہ شخص کبھی اکیلا نہیں ہو سکتا, اور وہ شخص ہمیشہ کے لیے اکیلا ہے جو کسی کی عزت نہیں کرتا اور جس کے ساتھ والدین اور اساتذہ اور اس کے رشتہ دار اور دوست احباب کی دعائیں نہیں ہیں. اس پہ بھی آپ کچھ مدنی پھول عنایت فرما دیجئے, اور یہ کلام بھی مجھے سننا ہے. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو.
جی اس طرح بھی فرمائیں گے
ماشاءاللہ. انہوں نے ایک دوسرے پہلو اس بات کا اٹھایا, تم اکیلے نہیں. ہم جس پر اب تک گفتگو کر رہے تھے وہ یہ کہ بندہ جو مصیبت میں ہوتا ہے تو وہ مصیبت میں اکیلا نہیں ہے, لیکن یہ ایک اچھے پہلو کی طرف توجہ دلائی کہ جس کے ساتھ والدین, اساتذہ اور اپنے بڑوں کی, بزرگوں کی دعائیں ہیں تو وہ اکیلا نہیں ہے. اگر دنیا میں اسے کوئی منہ نہیں بھی لگاتا مثال کے طور پر
جی,
تو والدین اور اساتذہ اور پیر و مرشد اور بڑوں کی, بزرگوں کی دعائیں یہ اس کا بیڑا پار کرانے کے لیے کافی ہیں.
سبحان.
انسان بعض اوقات یہ سمجھتا ہے کہ میرے اگر میرے تعلقات اچھے ہوں گے, میری پی آر اچھی ہوگی, میرا چار لوگوں میں میرا ایک اسٹیٹس ہوگا تو ہی جو ہے وہ میں آگے بڑھ سکتا ہوں, جبکہ میں اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا. لیکن بعض اوقات ایک اکیلا شخص اتنا بڑا کام کر جاتا ہے جو ایک بڑی جماعت بھی نہیں کر سک رہی ہوتی. تو بزرگوں کی دعائیں لینے کے لیے ان کی خدمت کریں, ان کے قریب رہیں, ان سے محبت کریں, اور ان کی محبتوں کو اپنی طرف لینے کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کیجئے شریعت کے دائرے میں. اللہ تبارک و تعالی بزرگوں کی دعاؤں اور بڑوں کی دعاؤں کی برکت سے کامیابی عطا فرمائے.
مرحبا.
ماشاءاللہ.
جی
میرا نام عثمان عمر ہے, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. سلمان بھائی آپ کا پروگرام کھلے آنکھ سے لیلا کہتے کہتے بہت اچھا ہے, اللہ پاک آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے. نعت خان اسلامی بھائی سے عرض ہے مجھے یہ کلام سنا دیں. حال دل کس کو سنائے, آپ کے ہوتے ہوئے.
اللہ برکت عطا فرمائے آپ کو, آباد رہے, جیتے رہے. جی
میرا نام محمد عمر فاروق ہے, میں سردار آباد فیصلہ آباد سے عرض کر رہا ہوں. مہربانی فرما کر یہ پنجابی کلام سنا دیجئے کہ میں لجپالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پڑے رہن تے. جزاک اللہ خیر.
آمین. جی
میں حسن زلا, میری آپ سے پرواز ہے, آپ مجھے یہ کلام سنائیں. یا خدا حجی پہ بلا آگے میں کعبہ دیکھوں.
واہ بھائی واہ, مرحبا ماشاء اللہ. جی
مجھے مہربانی فرما کر یہ کلام سنا دیں. میں نے شوق مدینے جانا, میرے دل میں حسرت ہو. میں صبح فاطمہ تریا علی پور سے بات کر رہی ہوں.
ارے واہ بھائی واہ ماشاء اللہ, اللہ برکت دے آپ کو, خوش رہیں سلامت رہیں. بلال بھائی کیا نعت پڑھتے ہیں؟
نعت آشی پڑھ لیتے ہیں؟ یوں باقاعدہ جس طریقے سے ایک نعت خواں پڑھتا ہے اس طریقے سے تو نہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ہر عاشق رسول نعت تو پڑھتا ہی ہے. اللہ ہمیں عاشق رسول بنائے, نعت پڑھنے
صحیح. قافلے والو ٹھہرو ذرا, ہم بھی چلتے ہیں ذرا, قافلے والو ٹھہرو, گٹھڑیاں تو شاید امید کی کس جانے دو. یہ کلام سنا دیں. ٹھیک ہے جی, بڑے پیارے کلام کی فرمائش کی ہے آپ نے. مرحبا, اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. صبح طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا. ٹھیک ہے جی, محمود بھائی کا کلام سنائے, اسٹوڈیو کلام اے ختم رسول مکی مدنی. ٹھیک ہے جی, اللہ برکت دے آپ کو. آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے یہ کلام سنا, ناروال سے میسج ہے, بہت شکریہ. یا رب صبح مدینہ مستانہ بن کے جاؤں, حمزہ والا سے میسج ہے, بہت شکریہ. اور حمزہ یاسین بھائی ہیں یہ کہہ رہے ہیں آپ کبھی اوکاڑا آئے ہیں؟ جی ہاں میں بالکل اوکاڑا آیا ہوں, اور حضرت غلام علی اوکاڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پرنوار پر میں نے حاضری بھی دی تھی. اوکاڑا میں الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی کا ایک بڑا زبردست جو ہے وہ مدنی مرکز فیضان مدینہ بھی ہے, اور اس میں ایک زبردست جامع المدینہ بھی ہے, مدرسۃ المدینہ بھی ہے الحمدللہ تعالی, ایک بڑی بلڈنگ ہے اللہ کے فضل سے, مسجد بھی ہے الحمدللہ. پھول نگر سے میسج ہے, بہت شکریہ, اللہ برکتیں عطا فرمائے. اشفاق بھائی کی آواز میں ہمیں منقبت بھی سنوائی جائے انشاءاللہ عزوجل. کچھ کلام شامل کریں وقار میں، پھر آگے چلتے ہیں.
صلی اللہ علیہ وسلم.
یا خدا حج پہ بولا
پالا دل ڈیا میرے تو غم
سبحان اللہ. آئیے آپ کو اشفاق بھائی کی پڑی ہوئی زبردست منقبت امیر السنت کی سناتے ہیں.
میرے دل میری جان کا قرار، میرے دل میری جان کا قرار، پیر میرا مرشد ستار، پیر میرا مرشد ستار، پیر میرا مرشد جو سرشار ہے، پیر اتار ہے، مہارو مہا جبی حق کا شہکار ہے، پیر اتار ہے، چاند جیسا ہستی جس کا رخسار ہے، پیر اتار ہے، چاند جیسا ہستی جس کا رخسار ہے، پیر اتار ہے، دل کا شو دل نشی جس کی گفتار ہے، پیر پیر اتار ہے، میرا محبوب میرا محبوب سہنا، میرا محبوب اور میرا دلدار ہے، پیر اتار ہے، میرا محبوب اور میرا دلدار ہے، پیر اتار ہے، میرا اتار ہے، پیارا اتار ہے، پیر اتار ہے، سہنا میرا محترم کی نظر چاہیے، عمر بھر چاہیے، چشمے نم اور سوزے جگر چاہیے، عمر بھر چاہیے، آہ میں اور خواہاں میں اثر چاہیے، عمر بھر چاہیے، آہ میں اور خواہاں میں اثر چاہیے، عمر بھر چاہیے، مدحا کرتا رہوں یہ ہنر چاہیے، عمر بھر چاہیے، مدحا کرتا رہوں یہ ہنر چاہیے، عمر بھر چاہیے، فضل رب سے فضل رب سے جو میرا مددگار ہے، پیر اتار ہے، فضل رب سے جو میرا مددگار ہے، پیر اتار ہے، میرا اتار ہے، پیارا اتار ہے، پیر اتار ہے، میرا اتار ہے، پیارا اتار ہے، پیر اتار ہے، جس کے در سے ہم کو احمد رضا، ہاں کہو برملا، فیض غوث جلی پا رہے ہیں صدا، ہاں کہو برملا، چار یاروں کی عظمت کا ڈنکا بجا، ہاں کہو برملا، چار یاروں کی عظمت کا ڈنکا بجا، ہاں کہو برملا، مل گئے مصطفیٰ اور ان کا خدا، ہاں ان کا दिन करता रात दिन करता दी का जो प्रचार है पीर अत्तार है। रात दिन करता दी का जो प्रचार है पीर अत्तार है। मेरा अत्तार है प्यारा अत्तार है पीर अत्तार है। मेरा अत्तार है प्यारा अत्तार है पीर अत्तार है। सुनियत के चमन को मिली ताजगी मेरे अत्तार से। सारे आलम में बटने लगी आगही मेरे अत्तार से। हर अंधेरा मीठा हो गई चांदनी मेरे अत्तार से। हर अंधेरा मीठा हो गई चांदनी मेरे अत्तार से। मुर्दा दिल पा गए हैं यहाँ जिंदगी मेरे अत्तार से। मुर्दा दिल पा गए हैं यहाँ जिंदगी मेरे अत्तार से। इल्म का देखो का हिल्म का एक मीनार है पीर अत्तार है। हिल्म का हिल्म का एक मीनार है पीर अत्तार है। मेरा अत्तार है प्यारा अत्तार है पीर अत्तार है। मेरा अत्तार है प्यारा अत्तार है पीर अत्तार है। फैज़े अहमद रज़ा जा बजा चाहिए इशरत दाइमी। सदकाए शाह कर बो बला चाहिए इशरत दाइमी। कब्र में हश्र में हर जगह चाहिए इशरत दाइमी। कब्र में हश्र में हर जगह चाहिए इशरत दाइमी। गर्मी ये हश्र में एक रिदा चाहिए इशरत दाइमी। गर्मी ये हश्र में एक रिदा चाहिए इशरत दाइमी। जिसका वासिल जिसका वासिल हमेशा तलबगार है पीर अत्तार है। जिसका वासिल हमेशा तलबगार है पीर अत्तार है। मेरा अत्तार है प्यारा अत्तार है पीर अत्तार है। मेरा अत्तार है प्यारा अत्तार है पीर अत्तार है। या खुदा मेरे मुर्शिद को आबाद रख इनके सारे घराने को भी शाद रख। या खुदा मेरे मुर्शिद को आबाद रख।
वाह जी वाह, क्या माशाल्लाह जबरदस्त और सदाबहार कलाम इशफाक भाई ने जो पढ़ा है अमीर सुन्नत की मनकबत। और अल्लाह करीम इशफाक भाई को भी सलामती और आफियत अता फरमाए। यहाँ मैं एक और उनवान भी प्रोग्राम के अंदर शामिल करूँ और वो ये है कि बाद वक्त आदमी जब एक दफ़ा मेहनत करता है या दो दफ़ा मेहनत करता है और उसे उसका फल नहीं मिलता तो फिर भी बंदा जो है वो नाउमीदी का शिकार होता है या मायूसी का शिकार होता है। तो ये भी नहीं करना चाहिए। बाद चीज़ों का बाद मसलों का हल ये होता है कि कंटिन्यू
वो काम करते
जो है वो मेहनत करता रहे सर, या फिर वो फील्ड चेंज कर ले। कुछ लोग होते हैं वो खास फील्ड के लिए ही उसमें बेहतर तरीके से चल सकते हैं, दूसरी फील्ड में नहीं चल सकते। क्या फरमाएंगे?
इस्तेकामत बहुत अहम चीज़ है किसी भी काम को पूरा करने के लिए। जब तक आप बार बार उसको नहीं करेंगे या उसी फील्ड में मेहनत नहीं करेंगे तब तक कामयाब नहीं हो सकते।
सही।
तो इस्तेकामत के लिए, इस्तेकामत पाने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए, चाहे उसका ताल्लुक फराइज़ व वाजिबात से हो, मुस्तहबात से हो, या आपकी एक डेली रूटीन से, एक लाइफ से हो और आपके बिजनेस से हो। अगर बंदा बिजनेस भी करता है तो रोजाना ऑफिस में जाके उसको बैठना पड़ेगा और उसको एक वक्त आएगा कि फिर वो अपना काम अपने बच्चों के, अपने मुलाजमीन के सपोर्ट कर देगा, लेकिन एक वक्त तक उसको खुद लेकर चलना होता है। कहीं जॉब भी करते हैं तो आपको रेगुलर जाना होता है और अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे अंदाज में देनी होती है ताकि आप आगे बढ़ सकें। तो इस्तेकामत बहुत अहम चीज़ है, सिर्फ दुनिया के मामलों में ही नहीं बल्कि आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ईमान के हवाले से भी इस्तेकामत ज़रूरी है। इरशाद फरमाया कुल आमनतु बिल्लाह थुम्मा इस्तक़िम کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ثابت قدم رہو اور استقامت اختیار کرو مستقل. یہ نہیں کہ بندہ ایک دن ایمان لایا اور دوسرے دن اس نے ایمان کو چھوڑ دیا تو اس کا ایمان لانا تو نہ ہوا. تو ایمان پر بھی استقامت, فرائض نمازوں کا سلسلہ شروع کیا جی. اس پر بھی مستقیم ہو, استقامت سے کام لے, کسی بھی مستحب کام کو شروع کرے تو اس پر بھی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پوچھا کہ رات میں نے خواب دیکھا اور میں نے دیکھا کہ جنت میں داخلہ ہے, لیکن میں نے یہ دیکھا کہ ایک شخص ہے جو مجھ سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے, اور وہ بلال وہ تم ہو. اگرچہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جنت میں داخلہ وہ ایک انداز میں ہے,
حضرت بلال رضی اللہ عنہ کیا جو داخلہ ہے یہ غلامانہ ہے اور آقا کریم کی آمد جو ہے یہ شاہانہ ایسی بات,
لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ اونٹنی پر سوار ہو کر داخل ہو رہے اور بلال حبشی بطور خادم, لیکن ظاہر ہے کہ جس نے اونٹ کی نکیل تھامی ہے وہ پہلے داخل ہو رہا ہے. تو اے بلال, ایسا کیا کام کرتے ہو کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا کیا کہ جنت میں مجھ سے بھی پہلے داخل ہونے والے اگرچہ خادم کی حیثیت سے؟ کہا یا رسول اللہ, مجھے تو اپنا کوئی ایسا عمل یاد نہیں, ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ جب وضو کرتا ہوں یا جب مسجد میں جاتا ہوں تو دو رکعت نماز ادا کر لیتا ہوں. تو جب بھی جاتا ہوں, آپ الفاظ پہ غور کیجئے کہ جب بھی مسجد میں جاتا ہوں تو دو رکعت نماز تحیت المسجد ادا کر لیتا ہوں. عمل تو نفلی عمل ہے, اس کا تعلق فرض یا واجب سے نہیں ہے, لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ بعض اوقات اگر اس طرح کی کوئی چیز شروع کرتے ہیں تو ایک آدھ دن کی, دو دن کی, پانچ دن کی, اور اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. امیر اہل سنت کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں, جو دعوت اسلامی کی ترقی کا ایک راز ہے
جی,
اس میں ایک سب سے جو بنیادی چیز ہے نا, وہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی استقامت ہے.
سبحان اللہ.
کوئی بھی چیز شروع کرتے ہیں تو پھر بس اس کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں. مدنی مذاکروں کو ہی دیکھ لیجیے
جی.
آپ کی عمر دیکھیں, آپ کی صحت دیکھیں, اس کے باوجود بھی گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے مدنی مذاکرہ کرنا, رمضان المبارک کا پورا مہینہ, ساری ساری رات. تو استقامت کسی بھی کام کو پورا کرنے کے لیے اور ایک نتیجے پہ پہنچنے کے لیے, کامیابی کو پانے کے لیے استقامت بہت ضروری ہے. اور استقامت نہ ہونے کی وجہ سے مایوسی ہوتی ہے. جو ہم نے جو بات شروع کی کہ مایوسی کی وجہ کیا ہے, بندے کو مایوسی کیوں ہوتی ہے
جی.
کیونکہ وہ کوئی بھی کام شروع کرتا ہے فوراً چھوڑ دیتا ہے
جی.
تو جب آپ کسی کام کو ریگولر نہیں کریں گے تو اس کا رزلٹ کیسے نکلے گا
جی.
اس لیے کوئی بھی چیز کریں, سب سے پہلے تو آپ نے جو کہا کہ اگر آپ نے کوئی بھی فیلڈ چنی ہے, اگر آپ اس فیلڈ کے لیے ہیں تو آپ اس میں محنت کریں, ورنہ یہ نہ ہو کہ ایسی زمین میں آپ سوراخ کر رہے ہیں جس میں پانی نکلنے کی کوئی امید ہی نہیں ہے
جی.
تو اپنی جگہ بدل لیں
جی.
بندہ وہیں پہ ڈرل کرتا رہے ساری زندگی وہیں ڈرل کرتا رہے اور پتہ چلے کچھ بھی نہ نکلا, تو فیلڈ بدل لیں اگر ضرورت ہے تو, ورنہ انتظار کریں, صبر کریں اور آگے بڑھتے رہیں اور استقامت کے ساتھ اس کام کو کرتے رہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر نظر بھی ہو, بندہ دعا بھی رب کی بارگاہ میں کرتا رہے, ہمت بھی ہو, حوصلہ بھی ہو, تو اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی عطا فرماتا.
اسباب اللہ کریم عطا کرنے والا, بڑی پیاری بات کہیں. اور یہاں راشد بھائی, میں چاہ رہا ہوں آپ اس عنوان کو بھی لیں کہ اسٹوڈینٹس جو ہوتے ہیں نا, ان میں بھی ایک پرابلم ہوتا ہے کہ اچھا پہلے کیا کر رہے ہیں جی, یہ کر رہے ہیں, پھر کیا کر رہے ہیں جی, ایم بی اے کر رہے ہیں, پھر کیا کر رہے ہیں جی, بی بی اے کر رہے ہیں, پھر کیا کر رہے ہیں جی, کہانی کہاں پہ آیا ختم, یہ سی اے ایس ایس جو ہے نا یہ کر رہے ہیں. یعنی یوں کیا ہوتا ہے کہ پہلے یہ کر رہے ہیں, ادھر سے ہٹا, پھر دوسرے پر آ گیا, دوسرے پہ ہٹا, پھر تیسرے پر آ گیا, تیسرے پہ ہٹا, پھر چوتھے پر جو ہے وہ آ کے, ایک تو وقت بھی گزرا, پھر والدین کے پیسے بھی جو ہے وہ خرچ ہوئے, پھر اپنے ذہنی اعتبار سے بھی جسے یوں بولے کہ ایک بندے کے پاس کنسنٹریشن نہیں ہے. راشد بھی اس پر کیا کہیں گے؟
سلمان بھی بالکل ایسا ہی ہے. جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں نا
جی,
وہ ہر فیلڈ میں کودتے نہیں ہیں, کسی ایک فیلڈ کو وہ لیتے ہیں اور پھر اسی میں محنت کرتے چلے جاتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی کامیابی کی شکل میں لوگوں کے سامنے پھر وہ ظاہر ہوتے ہیں. اسٹوڈینٹس کا معاملہ بھی یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ایک فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں, کامرس کی طرف جائیں یا سائنس کی طرف جائیں, میڈیکل کی طرف جائیں, تو آپ پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیں جناب مجھے کرنا کیا ہے. پہلے یہ جب آپ کے سامنے گول سیٹ ہوگا نا, مجھے کرنا یہ ہے, تو پھر آپ اسی طرف کنٹینیو محنت کرتے رہیں, اور اس کے بعد پھر اسی سے ریلیٹڈ جو نصاب ہوتا ہے, اسی سے ریلیٹڈ جو بکس ہوتی ہیں, آپ اس کو مطالعہ کرتے رہیں, اور اسی سے ریلیٹڈ جو افراد ہوتے ہیں ان سے ڈسکشن کرتے رہیں. آپ اس طرح جب ایک فیلڈ میں رہ کر محنت کرتے ہیں, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں پھر ماہر ہو جاتے ہیں. سلمان بھائی, آج کل ایک تحقیق پیش کی جاتی ہے کہ اگر کسی کام کے اندر آپ 8,000 سے 10,000 گھنٹے کام کرتے ہیں ایک کام کے اندر، تو پھر آپ اس میں ماہر ہو جاتے ہیں، اس میں آپ کو اتھارٹی حاصل ہو جاتی ہے، جناب یہ بندہ اس فیلڈ کا ماہر آدمی ہے. لیکن آپ اگر یہ بھی کام کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، 4-5 اکٹھے کام کر رہے ہیں، اور ذہن میں یہ ہے کہ جناب میں آل راؤنڈر بن جاؤں گا، وہ ایک عربی کا ایک مقولہ ہے لکلی فنی رجال، کہ ہر فن کے لیے، ہر کام کے لیے کچھ افراد مخصوص ہوتے ہیں. اللہ پاک نے آپ کے اندر کیا صلاحیت رکھی ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں، پہلے تو اس پر غور کر لیں آپ، پھر اس کے بعد اس فیلڈ کو آپ منتخب کریں اور اس میں محنت کریں. سب سے بنیادی غلطی سلمان بھائی وہ کیا ہوتی ہے زندگی کے اندر لوگوں کی، وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں یہی پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ مجھے کرنا کیا ہے. اچھا جاب کرنی ہے تو کون سی کرنی ہے، بعض اوقات بزنس کا شوق ہوتا ہے لیکن بندہ جاب کر رہا ہوتا ہے، جاب کا شوق ہوتا ہے بزنس کر رہا ہوتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایک مزاج ہے اس مزاج کی ہم آہنگی نہیں ہو رہی ہوتی اس کام سے، اور نتیجہ پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ فیل ہو جاتے ہیں، آپ اپنے شعبے کے اندر ترقی نہیں کر پاتے. تو سب سے پہلے تو یہ آپ ڈیسائیڈ کریں جناب مجھے کرنا کیا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جس ٹیچر کے پاس پڑھتے ہیں، آپ جن کے پاس جاتے ہیں، آپ ان سے معلومات لے سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں کہ سر میرے اندر کیا خوبی ہے، میرے اندر کیا بہتری ہے کہ میں کروں. اب دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھتے تھے علم فقہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہ فقہی مسائل میں بھی احادیث کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ نے مشورہ دیا بیٹا تم ایسا کرو حدیث میں محنت کرو. نتیجہ کیا ہوا، دنیا میں فن حدیث کے امام بن گئے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بازار میں جاتے تھے، تجارت وغیرہ کرتے تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ملتے ہیں، ان کو توجہ دلاتے ہیں کہ بیٹا تم فقہی فقہ کی طرف توجہ کرو، علم دین حاصل کرو. نتیجہ کیا ہوتا ہے، امام اعظم بن جاتے ہیں. اس طرح اور بزرگان دین کے بارے میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سلمان بھائی ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں، آپ اپنے ٹیچر سے پوچھ سکتے ہیں، اپنے بڑوں سے پوچھ سکتے ہیں. دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر یہ چیز بھی رکھی ہے، اور یہ کچھ لوگوں کو جلدی پتہ چل جاتا ہے زندگی کے ابتدائی حصے میں، کچھ کو 40-50 سال کی عمر میں پتہ چلتا کہ میرے اندر صلاحیت یہ تھی. تو آپ اس پر بھی غور کرتے رہیں کہ آپ کا مزاج کس طرف ہے، شوق کس طرف ہے. اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ میرا شوق کس طرف ہے، اس کے بارے میں بیان یہ کیا گیا کہ آپ جو کام کرتے ہیں اور کام کرنے کے دوران اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ آپ کو پتا بھی نہیں چلتا وقت گزرنے کا، اور آپ کو کام کرتے ہوئے مزہ آ رہا ہوتا ہے، دلچسپی آپ کی اس کام میں ہوتی ہے، تو سمجھ لیں جناب یہی آپ کا شوق ہے، اسی میں آپ بھرپور محنت کریں. اچھا اسی طرح ناکام ہونے کی ایک وجہ، جو بنیادی وجہ جو ہوتی ہے، استقامت نہ ہونا، اور استقامت نہ ملنے کی وجہ ایک تو شوق ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی طبیعت کے اندر استقامت نہیں ہوتی.
استقامت نہ ملنے کی ایک وجہ کیا ہوتی،
کہ آپ کی انسان کی طبیعت کے اندر استقامت نہیں ہوتی.
اس سے پہلے کیا فرق، شوق نہیں ہوتا،
شوق نہیں ہوتا.
صحیح.
لیکن شوق کی وجہ سے تو آپ، اس شوق جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو راستہ دیتا ہے، پھر آپ کو کام کرنے کی طرف ابھارتا رہتا ہے.
صحیح.
اچھا ایک تو انسان کیا ہوتا ہے کہ انسان کی طبیعت میں استقامت نہیں ہوتی، یہ کر لیا وہ کر لیا، جلدی جلدی کر رہا ہوتا ہے، کر دیا چھوڑ دیا. اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ استقامت پیدا کیسے ہوتی ہے، آپ جب استقامت والے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں، جن لوگوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، کہا جاتا ہے کہ آپ اگر بڑے لوگوں کی صحبت حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، تو آپ ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ جناب وہ دنیا میں زندہ نہیں، میں امام اعظم کی صحبت حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں امام محمد کی صحبت حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں نبی پاک علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنا چاہتا ہوں، تو کیسے بیٹھوں؟ علماء کہتے ہیں کوئی مشکل نہیں، آپ قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دیں، آپ نبی پاک علیہ السلام کی احادیث پڑھنا شروع کر دیں، آپ ایسا ہوگا نبی پاک علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہیں. عقید و عالم علیہ السلام کے فرامین آپ پڑھیں گے، آپ اس طرح بزرگوں کی جب کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے بزرگ ہمیں، بزرگوں کی صحبت میں ہوں، بزرگوں کی محفل میں بیٹھا ہوں. تو آپ اس طرح کیا ہوگا کہ اس وہ مزاج آپ کی طبیعت میں آنا شروع ہو جائے گا. اچھا اسی طرح آپ جب کسی بڑے لوگوں کے پاس بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، بڑے لوگوں، علماء کے درمیان آپ بیٹھتے ہیں، فقہا کے درمیان بیٹھتے ہیں، تو جو ان کے آپ کارنامے دیکھتے ہیں، ان کی طبیعتوں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بڑے بڑے جو کارنامے سر انجام دیے ہیں، جو زندہ ہیں، آپ ان کے پاس بیٹھ جائیں، آپ دور نہ جائیں. مدنی مذاکرہ اگر آپ سنتے ہیں، امیر اہل سنت کی صحبت آپ اختیار کرتے ہیں، مدنی چینل کے ذریعے ہو یا ویسے آپ کو جب موقع ملتا ہے فضان مدینہ میں آپ شرکت کرتے ہیں، تو آپ جب دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے دور کے بزرگ ہیں اور انہوں نے اتنے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں، تو ان کے پاس اگر میں بیٹھتا ہوں اور یہ کس طرح اس مقام تک پہنچے، تو یقیناً اس کے پیچھے آپ کو ملے گا کہ یہ کنٹینیو اس کام کو کرتے رہے. دعوت اسلامی جو دنیا بھر میں اس کا پیغام پہنچا، دنیا بھر میں اس کے مبلغین پہنچے، لاکھوں لوگ اس سے وابستہ ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ پیچھے وہ یہی آپ کو ملے گی، امیر اہل سنت کی مستقل مزاجی، مستقل آپ کی دین کے لیے کڑن اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہنا، لوگوں کے لیے، لوگوں کے دکھ درد میں ان کے ساتھ شامل حال ہونا، نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ آپ کو اتنا اچھے رزلٹ کی صورت میں آپ کو دنیا کے سامنے ایک تصویر نظر آتی ہے.
ماشاء اللہ، چلیں یہ بات بھی کلیئر ہوگی. سر میں یہاں ایک اور بھی اسی سے ریلیٹڈ بات، جیسے راشد بھائی نے کہا کہ کامیاب لوگ جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھے، جن کی اچیومنٹس ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھے، یہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بھی بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ دوسرے بندے کو کامیابی کا نسخہ بتاتے نہیں. کچھ تو وہ ہوتے ہیں جو سخی دل ہوتے ہیں،
بتاتے ہیں،
سب بتا دیتے ہیں بھائی یہ کام کیسے ہوگا، بھائی ایسے 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 ایسے, ایسے ہوگا. کچھ وہ ہوتے ہیں جو بالکل بھی نہیں بتاتے. مچھلی والوں کے بارے میں کہا جاتا ہے،
ان کے
مچھلی والوں کے بارے میں
جی،
کہ یہ جو مسالہ مچھلی کے اوپر ڈھونڈ کے، مطلب جو مسالہ اس کے اوپر ڈال کے، پنجابی فریز میں
شیئر نہیں کرتے
جی، وہ جو مسالہ ہے نا مچھلی والے کا، وہ مسالہ کسی کو نہیں بتائے گا یہ بھی کیسے بنتا ہے. اچھا، یوں ہی کچھ لوگوں کی، کچھ ہوٹلوں کی کیا ہے، چٹنیاں بڑی مشہور ہوتی ہیں، تو وہ اپنی چٹنی کی ریسیپی نہیں بتائے گا، چٹنی کی ریسیپی کیا ہے. اسی طرح مختلف چیزیں ہوتی ہیں، یہ ہے. اچھا، یوں ہی صرف کام کوئی کرنا چاہ رہا ہے اور یہ اس کو اگر تھوڑی گائیڈ لائن دے دے، تھوڑا تھوڑا اس کو بتا دے، اور دوسرا بندہ بھی اچیومنٹ حاصل کر سکتا ہے. لیکن کیا کریں گے، اسے وہ چیز نہیں بتائیں گے کہ جو اس کو اس کی منزل تک پہنچا دے، بلکہ اسے ایسا بتائیں گے اس کو ڈی ٹریک جو ہے وہ کر دیں گے. تو میں چاہوں ذرا تھوڑا اس پر جو ہے وہ کچھ رہنمائی فرمائیں کہ اگر کسی بندے نے کوئی اچیومنٹ کی ہے تو وہ اپنی اچیومنٹس کا دوسرا کوئی اگر اس رستے پر آنے کا درست رستہ ہے، شریعت مطہرہ نے اجازت دی، ظاہر سی بات ہے ہم اسی رستے کی بات کر سکتے ہیں جو شریعت میں پرمیزیبل ہے، فوربیڈن کی تو ہم جو جسے منع کیا گیا اس کی تو ہم بات کر ہی نہیں سکتے، نہ ہم بات کر رہے ہیں. تو آنا چاہ رہا ہے تو اس کو رستہ ویسے بتائیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ بھی آگے بڑھ جائے، اور جو بتانے والا ہوتا ہے نا سب وہ بھی پیچھے رہتا نہیں ہے، اس کو بھی جو اس کے مقدر کا ہے وہ اس کو مل کے رہنا. کیا فرمائیں گے آپ؟
دیکھیں، اگر آدمی کا یہ تصور بن جائے نا کہ جو چیز اپنے پاس، جس چیز کی زیادتی اور اضافہ چاہتا ہے
جی،
وہ چیز بانٹنا شروع کر دے.
واہ بھائی واہ.
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا علم بڑھے، آپ پڑھانا شروع کر دیں.
سبحان اللہ، ایسی بات ہے،
ایسا ہی ہے نا. اسی طریقے سے ایک شخص چاہتا ہے کہ وہ پیسے والا ہے اور وہ مزید پیسے والا بننا چاہتا ہے، وہ پیسہ بانٹنا شروع کر دے. پیسہ بانٹنے سے، تقسیم کرنے سے، صدقہ و خیرات کرنے سے، لوگوں کا بھلا کرنے سے، دیکھا ہے کبھی کوئی چیریٹی والا غریب ہو گیا ہو؟ چیریٹی کرنے والا شخص امیر ہی ہوتا ہے. زکات نکالنے والا شخص ہر سال زیادہ زکات ہی نکالتا ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس کی زکات کم ہو جائے. تو جو چیز آپ تقسیم کرنا اور بانٹنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ مزید عطا کرتا ہے. اسی طریقے سے آپ کسی فیلڈ میں اگر کامیاب ہیں اور آپ اگر دوسروں کو اچھے مشورے دیں گے، ان کو جو دینا چاہیے ان کو اگر وہ دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور عطا کرے گا. یعنی کامیابی ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ کسی فیلڈ میں اگر آپ ڈاکٹر بن گئے تو اب اس کے بعد اگلی کوئی منزل ہی نہیں ہے، اس کے بعد آپ سرجن بنیں گے، اس کے بعد آپ مزید ایکسپیرینس حاصل کریں گے. تو جس طریقے سے آپ لوگوں کو سکھاتے جائیں گے اور بتاتے جائیں گے، استاد وہی اچھا ہوتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اور وہ شاگرد کے لیے مناسب اور بہتر سمجھتا ہے اس کو ڈیلیور کرتا جائے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا کرتا ہے. تو اگر جو آپ نے بات جہاں سے شروع کی کہ اگر یہ شخص کے جو کامیابی کی منزل پہ کھڑا ہے، یہ آنے والے شخص کو، ایک نا تجربہ کار آدمی کو جو اس کی صحبت میں بیٹھنا چاہتا ہے، صرف اس بات کو لے کے دور کر دے کہ یار میں اس کو دوں گا تو کل یہ نہ ہو کہ یہ بھی میرے برابر میں دکان کھول لے. اچھا، کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف اس لیے نہیں بتاتے، یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں اس کو بتاؤں گا یا میں اس کو سکھاؤں گا تو یہ کام سیکھنے کے بعد کل میرے برابر میں دکان کھول کے بیٹھا ہوگا، میرا ہی کمپٹیٹر ہوگا. تو اس کا مطلب تو یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم اور تقدیر پر اس کا ایمان نہیں ہے. جو پروردگار عز و جل کا وعدہ ہے اور جو اس کے مقدر میں لکھا ہے وہ تو اس کو ملنا ہی ہے. سکھانے سے فائدہ یہ ہوگا کہ بلکہ اللہ تعالیٰ تیرے کام میں اور تمہارے وقت میں برکت دے گا. دوسرا، جو مسلمان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا اجر اور ثواب ملے گا، اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. آپ کے سکھا دینے کی وجہ سے اگر کسی شخص نے چلو دکان کھول بھی لی، اس کا گھر اور اس دکان میں کام کرنے والے لوگ اور کتنے لوگوں کی کفالت کا آپ ذریعہ بن گئے. آپ یہ دیکھیں कि किसी को अगर आप ट्रैक पर लाते हैं तो सिर्फ उस एक आदमी को आप ट्रैक पर नहीं ला रहे होते बल्कि उसके साथ जो मुंसलिक फैमिलीज हैं, एक फैमिली भी नहीं, उसके साथ बहुत सारी फैमिलीज होती हैं जो वो सब के सब ट्रैक पर आ जाती हैं। एक बंदा कारखाना खोलता है जिसमें 400 लोग काम कर रहे होते हैं, तो वो 400 लोगों के घर का चूल्हा चल रहा होता है। तो अगर बंदा किसी को अपनी एक्सपर्टीज बताता है, देता है इल्मी तौर पर, फनी तौर पर, किसी भी तौर पर, तो उसके दो फायदे होते हैं। नंबर एक तो ये कि सामने वाले को उसका फायदा होता है, और नंबर दो उसको खुद भी इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। बस अगर जहन बड़ा हो, सोच बड़ी हो, विजन बड़ा हो, तो फिर रास्ते खुद ब खुद आसान हो जाते हैं।
सलमान भी, नाद बताने की एक वजह यह भी होती है कि वो जो कामयाब आदमी होता है ना, उसे पता कि अगर मैंने इसे बता भी दिया तो उसे कदर नहीं होगी। तो बाज औकात वो ये भी देख रहे होते हैं कि ये बंदा इसका अहल भी है या नहीं है। तो अगर आप लेना चाहते हैं कामयाब आदमी से कुछ, तो उसके लिए फिर आपको कुछ तड़प भी तो दिखानी होगी। आपको ऐसे मतलब
क्या तड़प दिखानी होगी?
तड़प दिखानी का मतलब ये है कि आप मुस्तकिल मिजाजी से उसके पास आए। अगर वो आप
मतलब चक्कर काटते रहे, भी आते रहे,
नहीं देखे
बताते रहे कि भाई मैं बड़ी शह हूँ, मैं बड़ा तलबगार हूँ, मुझे कुछ दे दें, आप जूते घिसते रहे, भाई बताना जो बताना है वो बताएं, नहीं बताना ना बताएं, काम खत्म करें।
स्टूडेंट की आपने बात की, स्टूडेंट जाता है टीचर के पास
जी,
साहब ने थोड़ा सा डांट दिया
जी,
फौरन छोड़कर भाग जाए, उस्ताद क्या पीछे पीछे करेगा कि यार ले लो मुझसे ले लो? भाई उसके अंदर भी तो तड़प होनी चाहिए ना लेने के लिए।
सही,
तो जाहरी बात है कि अब उसके अंदर तड़प होगी, बार बार कंटिन्यू आता रहेगा। तो आपने भी तालबिल में दूर गुजारा है, आपको पता है कि कई तलबा ऐसे होते तो उस्ताद साहब की खास उन पर नजर होती थी, अगरचे वो जहनी तौर पर इतने तेज नहीं होते थे। वजह क्या थी? उस्ताद साहब को उनकी तड़प नजर आती थी कि ये मुस्तकिल मिजाजी से आते हैं, छुट्टी नहीं करते, वक्त पर आते हैं, सबक याद करने की कोशिश भी करते हैं, और ये पूछते रहते हैं बार बार। तो उस्ताद का दिल करता था कि इसको खुसूसी वक्त दिया जाए और उसको अता किया जाए। इसी तरह जब आप किसे लेना चाहते हैं तो बुनियादी चीज तड़प भी आपके अंदर होनी चाहिए, और ये चीज भी एक
बड़ी अच्छी बात कही। बिल्कुल मैं एग्री हूँ राशिद भाई आपकी बात से, लगन बड़ी जरूरी है। बाज का तो सर लोग होते हैं ना, उनका भी जैसे राशिद भाई फरमा रहे, बड़ी रेलिवेंट बात इनकी भी है कि अब बैठेंगे सुनेंगे और जो कुछ सुना है वो सारा वहीं पर रखकर फिर जो है वो उठ के आगे चले जाएं।
किसी बड़े कारोबारी के पास आमतौर पर जब बंदा जाता है, बैठता है, मुलाकात करता है ना, उसकी एक ये सोच होती है कि जिस मकाम पर ये है ना
जी,
ये कुछ ऐसा कोई ताबीज मुझे घोल के पिलाए कि कल मैं भी यहीं पर हूँ। तो ऐसा नहीं हो सकता, उसके पीछे उसकी 40 साल की मेहनत है। हाँ ये है कि अगर आप उसकी सोबत इख्तियार करते हैं, उसके पास उठते बैठते हैं, उससे सीखते हैं और वो भी आपको देता है, सिखाता है, तो एक वक्त आएगा आप भी एक मकाम पर होंगे। ये मैं नहीं कहता कि आप भी उसी मकाम पर होंगे, लेकिन किसी न किसी मकाम
मकाम पर होंगे। वाह बड़ी प्यारी बात कही, और राशिद भाई की बात बड़ी जबरदस्त बात है कि अपने अंदर बंदा जो है लगन भी पैदा करे और कुछ लेन कुछ सीखा है। बाज औकात बंदा सुन ही इस तरह से रहा होता है, वो पूछ दिया किसी को, हाँ जी आप थोड़ा बताएं, वो पूछ सवाल तो कर लिया, लेकिन बाज औकात सवाल बड़ा सवाल ही होता है, सवाल करने के बाद वो बंदा एब्सेंट माइंडेड है या इस तरीके से तासुर दे रहा है कि सामने वाले को नजर, इससे तो बात करने का फायदा ही नहीं, तो वाकई वो बात नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक कहा राशिद भाई ने कि आप अगर इस अंदाज में आप आएंगे कि आपको कोई वो है ही नहीं, कोई तवज्जो ही नहीं है, तो समझदार बंदा जो तवज्जो से बात ना सुन रहा हो फिर वहां वो बात नहीं करता। फिर दूसरा ये मिजाज होगा कि भाई आना है, बस बातें रंग बिरंगी दो चार करनी है, दो चार रंग बिरंगी सुननी है। वो कानों को था ना एक बादशाह के बारे में, उसने वो बादशाह को कुछ सुनाया, बादशाह को बात सुनाई, बादशाह ने कहा ये दिया, उसने फिर वो कोई और बात सुनने कहा वो दिया, ये दिया वो दिया, यानी वो यूं करते कराते वो निपट गया मामला। जब वो जाने लगा तो बादशाह ने कहा मुहाफिजों को कभी इसको महल से बाहर निकाल दो। उसने बादशाह सलामत, आपने तो ये मतलब मुझे सुनाए हैं, खुशखबरियां सुनाई हैं। बादशाह ने कहा तुमने हमारे कानों को खुश किया है, हमने तुम्हारे कानों को खुश कर दिया है। तो यूं ही मतलब पंजाबी में कहते हैं कन्ना चस्का, मतलब ये नहीं होना चाहिए। और बात जो ले रहे हैं, एक तो वो तवज्जो से सुने भी और फिर उस पर अमल पैरा भी होकर के बंदा आगे बढ़ने की जो है वो कोशिश करे। और एक बात जो उस्ताद की बिलाल साहब ने फरमाई है बड़ी जबरदस्त बात है, अपने वहमो गुमान और दिलो दिमाग के अंदर ये फिट करने वाली बात है कि जिस मकाम पे दूसरा पहुंचा हुआ है इसी मकाम पर मैं भी पहुंच जाऊं, ये तो नहीं होगा। बहरहाल आप किसी मकाम पर, आप अपने मकाम पर पहुंचेंगे, अब आपका मकाम या उसके मकाम से ऊपर का होगा या उसके मकाम के बराबर का होगा या उसके मकाम से कुछ नीचे का होगा। تو یہ ضرور بڑی زبردست بات سر آپ نے فرمائی ہے. یہ چیزیں اگر بندہ ذہن میں بٹھا لے نا تو پھر مایوسیاں نا امیدیاں اور اس طرح کے جو ڈیپ مورلائز ہونا اور بالکل مطلب سے یوں بولیں کہ دنیا سے اس طرح ایک بیزار سا ہو جانا, اس طرح کی کیفیات پھر کم ہی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں. اللہ پاک ہم سب کو عافیت عطا فرمائے. اور وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہے, پروگرام جو ہے اپنی اینڈنگ کی جانب جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. مسائل یاد رکھیے گا اگر ہماری زندگی میں ہے تو ہم ان مسائل زدہ لوگوں میں اکیلے نہیں ہیں. ہم نے سر معاشرے میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا, آپ کا تو ماشاءاللہ بیرون ملک بھی بزنس بھی ہے, سفر بھی ہے اور بھی چیزیں ہیں ماشاءاللہ, اللہ برکت دے. بعض صرف آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے جن کے بارے میں لوگوں کی رائے یہ ہوگی یار یہ جو ہے نا اس کی تو کیا ہی بات ہے,
پوزیٹیو وے میں,
پوزیٹیو وے میں. یعنی بھائی جیسے گاڑی ہے گھر ہے بھائی بلے بلے
اچھی زندگی
ٹھیک ہے نا جی. دیکھنے والا تو سوچ رہا ہے یار اس جیسا میں ہو جاؤں نا تو میں پار لگ جاؤں, حالانکہ آپ کو اس کی کیفیت معلوم ہوگی کہ یہ اس وقت کس طرح کے کرائسس میں جو ہے وہ چل رہا ہے. لوگ لاکھوں کا پروفٹ اور فیکٹری نظر لوگوں کو آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ اس پروفٹ اس فیکٹری میں لاکھوں کا جب کروڑوں کا جب نقصان ہوتا ہے وہ بھی تو ویسے ہی ہوتا ہے نا,
بالکل
وہ لوگوں کی نظر میں نہیں ہوتا جی.
اصل میں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے صرف ظاہری چیزوں کا نا, اس کے پاس گھر ہے گاڑی ہے آنا ہے جانا ہے ایک اچھا اسٹیٹس ہے, لیکن وہ کتنا مقروض ہوتا ہے. بعض اوقات آدمی اپنے اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے ان تمام چیزوں کا اہتمام کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ اس کا حال وہ ہوتا ہے کہ اس کی کیفیت زکات لینے والی ہوتی ہے. دیکھنے میں آپ کو لگے گا کہ اس سے بڑا سیٹ کوئی نہیں ہے لیکن وہ مقروض اتنا ہوتا ہے کہ اس کی کیفیت زکات لینے والی ہوتی. لیتا وہ نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ اس کیفیت پہ ہوتا ہے. بعض اوقات اتنا مقروض ہو جاتا ہے کیونکہ جو ایک بڑا کاروبار لے کر جو شخص چل رہا ہوتا ہے نا اس کے خرچے بھی بڑے ہوتے ہیں, اس کے اسی طریقے سے ایکسپینس بھی اس کے اتنے زیادہ ہوتے ہیں, اس کی لائبلٹیز بھی اتنی زیادہ ہوتی ہیں, اور جس شخص پر ذمہ داریاں جتنی زیادہ ہوتی ہیں وہ شخص اتنی ہی یوں سمجھے کہ ایک اچھے انداز میں اپنی گاڑی کو لے کر اگر نہ چلے تو وہ بہت جلد مقروض ہو جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو ایک اچھی زندگی گزار رہا ہے مگر وہ سونے کے لیے رات کی نیند حاصل کرنے کے لیے وہ گولیاں کھا رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ کوئی نوکری کرتے ہیں اور آپ کو ایک فکس آپ کی آمدنی ہے اور آپ کی انکم ہے, آپ کے خرچے پورے ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ سیونگ ہوتی ہے, بچے آپ کے فرما بردار ہیں اور یہ تمام چیزیں آپ کی اچھی چل رہی ہیں اور صلاۃ و سنت کی راہ پر بھی ہیں تو آپ سے اچھا کوئی نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں ہیں. اور اگر اس کے برعکس بظاہر آپ کے بیرون ملک بہت زیادہ سفر ہوتے ہوں, تین چار جگہ پانچ جگہ فیکٹریاں ہوں, جگہ جگہ بنگلے ہوں مگر لوگ آپ کو ڈھونڈ رہے ہوں, کسی ملک میں آپ لینڈ اس لیے نہیں ہو سکتے ہوں کہ یہاں میں اتروں گا تو مجھے گرفتار کر لیا جائے گا, کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر کسی جگہ آپ نے کام کاروبار شروع کیا اور وہاں اگر آپ سکسیزفل نہیں ہوئے اور مقروض ہو کر یا خدا نخواستہ بینکوں کا قرضہ ہوا یا بینک کرپٹ ہو کر وہاں سے نکلے تو آپ دوبارہ تو وہاں نہیں جا سکتے. تو آپ یہی سوچیں کہ اب میں جاؤں گا تو مجھے گرفتار کر لیا جائے گا اور اس وقت کے بعد کی پھر کیا کیفیت ہوگی. تو بندہ منہ چھپاتا پھرتا ہے, تو جو اللہ نے دیا ہے اس کی تقسیم پر راضی رہیں اور بندہ کچھ نہ کچھ کوشش آگے بڑھنے کی کرتا رہے.
واہ واہ مرحبا, اسی بات پر پروگرام کو اختتام کی جانب لے کر چلتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو عافیتیں سلامتیاں راحت نصیب فرمائے.
آمین.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
اے بیابانِ عرب تیری بہاروں کو سلام, اے بیابانِ عرب تیری بہاروں